أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزا ياتينك سعيا ثم ادعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا والله عزيز حكيم. آج میں نے خطبہ جمعہ میں توحید کے مضمون کا آغاز کیا تھا، جس کا مرکزی نقطہ وہ شہادت ہے جو ہم ہر نماز میں دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی تسلسل میں مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں آپ کو درود کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو اس شہادت کے مان بعد آتا ہے، اور اس درود میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک اور نبی یعنی ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، اور یہی دو انبیاء ہیں جو اس درود میں بیان ہوئے ہیں. چونکہ مضمون توحید کا ہے اور توحید کی گواہی کا ہے، اس لیے قطعی طور پر ہم اس سے یہ نتیجہ نکالنے میں برحق ہوں گے، جائز ہوگا ہمارے لیے نتیجہ نکالنا کہ توحید کے مضمون میں جو مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کسی کو وہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا. کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے حوالے سے ایک اور موحد نبی کا ذکر فرمایا گیا جس کا نام ابراہیم تھا. فرمایا محمد پر بھی ویسے ہی درود بھیج، ویسے ہی سلام بھیج جیسے اس سے پہلے ابراہیم پر بھیجے تھے. بس توحید کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ایک گہرا تعلق ہے، اور ایک ایسا تعلق ہے جو قرآن کریم میں اثر میں شمس ہے، توحید کے نمائندہ کے طور پر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں جس شان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اس شان کے ساتھ کسی اور نبی کا ذکر نہیں ملتا. بس وہ مجسم توحید تھے. اور یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ دراصل ایک ہی آیت ہے جو لمبی ہے اس لیے غلطی سے میں نے آیات کہہ دیا. یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ حضرت ابراہیم کے بنی نوع انسان کو امت واحدہ بنانے سے تعلق رکھتی ہے اور اسی کا تعلق حج سے ہے. امت واحدہ بنے گی تو حج اپنے اعلیٰ مقاصد کو پہنچے گا. اور چونکہ یہ اعزاز حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہونا تھا اس لیے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا منتہا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ تھے اور وہ خواب جو آپ نے دیکھے ان کو پورا کرنے کا اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا. یہ حکمت ہے کہ جس کے پیش نظر اقرار توحید اور رسالت کے بعد ہمیں سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ پر درود سکھایا گیا اور اس حوالے سے ابراہیم کی یاد کو بھی زندہ رکھا گیا. اس آیت میں ایک ایسا مضمون ہے جس کا آج ہماری جماعت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور یہ مضمون وہی امت واحدہ بنانے والا مضمون ہے کہ مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب سے کیسے لوگ زندہ ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے. مثال پرندوں کی ہے اور پرندے ہمیشہ قرآن کریم میں جب انسانوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو روحانی پرندے مراد ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے رب کے حضور یہ سوال کیا یہ عرض کیا رب ارینی کیف تجری الموتى. اب دیکھیں اس کا ایک ایک لفظ طرز کلام کی ادا ایک ایک ادا توحید پر مبنی ہے. یہ نہیں کہا کہ اے خدا تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان مردوں کو زندہ کر دوں تو بتا میں کیسے زندہ کروں. عرض کرتے ہیں رب کیف تجری الموتى اے میرے رب زندہ کرنے کا مجھے تو کوئی اختیار نہیں مجھ میں تو طاقت نہیں مجھے یہ تو دکھا زندہ کرے گا. اور اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو ایمان نہیں لاتا. ابراہیم عرض کرتے ہیں اے خدا کیوں نہیں میں ایمان لاتا ہوں کیوں نہیں میں ایمان لاتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں. یہ طرز کلام بتا رہی ہے کہ ایک مستقبل میں ہونے والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں اگر تمام دنیا کے پرندوں کو بلانے کی طاقت رکھتے یا خدا ان کو یہ طاقت بخشتا تو پھر یہ تعجب آمیز سوال نہ اٹھتا. یہ سوال بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ روشن فرما دیا تھا آپ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ تیری ذریت اور نسل سے وہ داعی اللہ پیدا ہوگا جو تمام دنیا کے مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا. وہ موہی جب آئے گا تو شمال جنوب مشرق اور مغرب کی کوئی تمیز نہیں رہے گی. اس کی آواز پر مردہ جی اٹھیں گے مردے جی اٹھیں گے اور لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑے چلے آئیں گے. اس تعلق میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون حج سے تعلق رکھتا ہے. اور ایک تو وہ حج ہے جو ظاہری حج ہے ایک وہ ہے جو جس کا وعدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں دیا گیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے اور تمام بنی نوع انسان اس کی اطاعت میں اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہوں. بس یہ وہ دور ہے جس میں ہم اللہ کے فضل کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں. آج دنیا کے روحانی پرندوں کو زندہ کرنے کے لیے خدا نے اپنے جلوے دکھانے کے لیے ہمیں چن لیا ہے, ہم عاجز بندوں کو چن لیا ہے. زندہ تو وہی کرے گا, ہمیں تو زندہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے, مگر اس کے وہ وعدے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گئے, اس کے وہ وعدے جو اس نے حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے, جب آپ سے یہ کہا, جب بنی نو انسان سے اور مسلمانوں سے بالخصوص یہ کہا کہ جب یہ رسول تمہیں اپنی طرف بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے, تو یہ وہی وعدہ ہے جو اس آیت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا, جس کے پورا کرنے اور خوشخبری کے دن آنے کا ذکر وہاں ملتا ہے. فرمایا دیکھو ابراہیم نے خدا سے پوچھا تھا, اپنے رب سے پوچھا تھا کہ بتا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر ان کو سمجھایا, مگر وہ زندہ کرنے والا نبی اب آیا ہے جس کے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ کیا جانا تھا. یہ تفسیر ذوقی تفسیر نہیں ہے, سارا قرآن کریم تلاش کر کے دیکھ لیں, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کے سوا موہی کسی کو نہیں فرمایا گیا. آپ ہی ہیں جن کے متعلق فرمایا جب یہ تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے. یہ جو مضمون ہے یہ اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں بھی اسی قسم کی زندگی کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ مٹی سے پرندے بناتا تھا اور کہتا تھا کہ زندہ ہو جائیں یا اڑنے لگیں اللہ کے حکم کے ساتھ, اذن کے ساتھ, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو ان کو بلا تاکہ تو ان کو زندہ کرے, یا جب میرا رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے تو پھر اس آواز پر لبیک کہا کرو. بس ان معنوں میں وہ نبی, وہ ایک نبی جسے خدا تعالیٰ نے زندگی کی قدرت بخشی, روحانی زندہ پیدا کرنے کی طاقت عطا فرمائی, وہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. بس آج کا عالمی اجتماع جو تمام بنی نوع انسان کے نمائندوں کو اور خلاصے کو آج یہاں کھینچ لایا ہے, اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے پرندہ صفت روحیں ابراہیمی طیور اڑتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں, یہ اسی آواز کا نتیجہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیابان سے بلند کی تھی. آج تمام دنیا میں اسی آواز کی برکت ہے کہ ایک آواز پر یہ روحانی پرندے مختلف ممالک سے, مختلف براہ اعظم سے, شمال اور مشرق و جنوب اور مغرب, ہر ملک سے, ہر رنگ کے یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. بس یہ طاقت جو سب کو کھینچ لائی ہے, یاد رکھیں یہ وہ اللہ کی طاقت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر ہوئی ہے. یہ اس لیے یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات انسان جب کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو اپنے نفس کی طرف انہیں منسوب کرنے لگتا ہے, اور جو ظالم ہوں جب انہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو تکلیفوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اعزازات کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں, اور یہی شرک ہے اور بدترین شرک ہے. بس ہم جو کہ کامیابیوں کے دور میں پیدا فرمائے گئے, اس میں ہمارا ادنا بھی کوئی ایسا ذاتی اعزاز نہیں جو ہم نے خود کمایا ہو, یہ حقیقت ہے. اور اس میں یہ بیان کرتے ہوئے مجھے ایک ادنا بھی شبہ یا ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ ہم لوگوں کو خدا کا اختیار کرنا تعجب انگیز ہے. کم سے کم میں تو سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں تمجید کیا تھے اور کیا ہیں اور کیا کیا کام ہمارے سپرد فرمائے گئے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا, میں خاک تھا اسی نے سوریا بنا دیا. یہ تو مبالغہ نہیں ہے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ ایک نبی کبھی بھی مبالغہ نہیں کرتا, وہ اپنے عجز کے اظہار میں بھی مبالغہ نہیں کرتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام تو ایسا محتاط ہے کہ ایک ایک لفظ چنا ہوا اور ایک ایک مضمون مناسب جگہ پر اس طرح بٹھایا ہوا ہے, ایک ذرہ بھی اس میں مبالغے یا کسی پہلو سے کمی کی گنجائش نہیں. اور جتنا غور سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پڑھیں, اتنا حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام پڑھیں, اتنا ہی بے اختیار آپ کے لیے دل سے دعائیں اٹھتی ہیں. میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام والسلام کے الفاظ دیکھیں کیسے نپے تلے اور چنے ہوئے ہیں, ان کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. آپ فرماتے ہیں سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی, جب چاند کو بھی دیکھا تو اس نور سا نہیں. اب آپ دیکھیں کبھی غور کیا کہ ان دونوں کے مضمونوں کے بیان میں کیا فرق ہے. انسان سورج کو دیکھ نہیں سکتا اور ایک شاعر بے دھڑک ہو کر کہہ دیتا ہے جب سورج کو بھی دیکھا تو ایسا نہیں تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صداقت میں اتنے محتاط ہیں, چاند کو دیکھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں جب چاند کو بھی دیکھا تو اس نور سا نہیں. جب سورج کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی. یہ امام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے, یہ صداقت کا شہزادہ ہے جو اس زمانے میں ہمیں شہزادگی بخشنے آیا ہے. بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو بڑے غور اور گہرائی میں اتر کر پڑھا کریں اور وہی رنگ سیکھیں, وہی ڈھنگ اختیار کریں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے. ہم نے جب دنیا کو زندہ کرنا ہے تو یہ یقین رکھتے ہوئے زندہ کرنا ہے کہ ہم خاک ہیں, ہم میں ہرگز کوئی طاقت نہیں ہے, مگر وہ خاک کی وہ چٹکی ہیں جو خدا کے ہاتھوں میں تھامی گئی ہے. اور یہ خاک ہے جو تمام دنیا پر ایک طوفان بن کر اٹھے گی, اور ایسا طوفان جو عظیم انقلاب برپا کر دے گا. یہ وہ قطرہ ہے جس میں بارش ہونے کی صلاحیت موجود ہے, یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندر بننے کی صلاحیت موجود ہے. مگر اس وقت جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز کے سمندر کا قطرہ بنے. بس عجز کے اس مقام کو کبھی نہ بھولیں, کیونکہ یہ عجز ہے جو توحید کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے. اور وہ توحید جو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے نفوس میں جاری کریں, وہ عجز کے سوا ممکن نہیں ہے. اور عجز وہ جو سچا عجز ہو, جو حقیقت آشنا ہو, اور ایسا عجز اپنے نفس پر گہری نظر ڈالے بغیر حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. فرضی عجز کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں. بڑے بڑے عجز کے اظہار کرنے والے موجود ہیں, لیکن بے حقیقت عجز. ایک طرف عجز کا اظہار کرتے ہیں, دوسری طرف اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے ہیں, مگر وہ عجز جو خدا کے مقابل پر, خدا کے سائے تلے انسان اپنی حقیقت پر غور کرتے ہوئے پاتا ہے, وہ عجز اس کو مٹاتا چلا جاتا ہے. وہ عجز ایسا ہے جو مٹنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. انسان جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے, اس معرفت کا ایک طبی حصہ ہے کہ اپنے وجود کی معرفت بھی حاصل کرتا ہے. جتنا اپنے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے, اس کا ایک طبی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت بھی نصیب ہو. بس یہ حقیقی توحید ہے جو انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کی عظمت کے تصور کے تابع اپنی حقیقت کو ٹٹولتا اور تلاش کرتا ہے کہ میں کیا ہوں. پیاز کے چھلکوں کی طرح اس کے نس سے چھلکے اترتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور وہ آخری نقطہ خلا کا ہے, جس خلا کو خدا اپنی ذات سے بھر دیتا ہے, پھر ایک نیا وجود اٹھتا ہے, وہ خدا کا نمائندہ بن کر اٹھتا ہے. وہ اور خدا کی توحید ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں. یہ وہ توحید کا انقلاب ہے جو انبیاء نے دنیا میں برپا کیا, اور یہی وہ انقلاب ہے جو آج خدا اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخش دے گا تو ہم برپا کریں گے. مگر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وجود سے اپنے نفس کو خالی کر کے وہ خلا پیدا کرنا پڑے گا جس کو خدا اپنے نور توحید سے بھر دیا کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہاماً فرمایا, خذ التوحید التوحید یا ابن الفارس, اور میں یقین رکھتا ہوں اس یا ابن الفارس میں آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی شامل ہوں. وہ تمام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی خاندان کا جز بن گئے, وہ تمام کے تمام اس میں مخاطب ہیں. اے ابناء فارس, میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ توحید کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو, اور توحید کو اپنے نفس میں جاری کرو, اور موحد بندے بنو, اور خدا کی توحید کا مظہر بن کر اٹھو. پھر لازم ہے کہ دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو. تب خدا کی توحید آسمان پر نہیں رہے گی بلکہ زمین پر اتر آئے گی, اور زمین و آسمان کا خدا ایک ہو جائے گا. تب تمام بنی نوع انسان ایک ہاتھ پر اکٹھے ہوں گے, تب مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا فرق مٹے گا. جب تک یہ فرق نہیں مٹتے, شرک جاری رہے گا اور بنی نوع انسان ہمیشہ ایک تباہی سے ایک دوسری تباہی کے دہانے کی طرف ہمیشہ رواں دواں رہیں گے, یہاں تک کہ وہ آخری دہانہ آئے گا جو ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دے گا. مگر وہ دہانہ تو آ بھی چکا ہے مادی طور پر. وہ دہانہ جس میں داخل ہو کر پھر کبھی باہر نکلنے کی توفیق نصیب بھی ہو سکتی ہے, وہ جو کھا کر ہمیشہ عدم بنا دیا کرتا ہے, وہ دہانہ مادی طور پر تو شاید ابھی نہیں آیا مگر روحانی طور پر آ چکا ہے. کتنی کثرت سے بنی نوع انسان ہیں جو شرک میں مبتلا ہو کر اس اجدہا کے منہ میں جا چکے, اس کے منہ کا لقمہ بن گئے. بس ہم نے بہت بڑے کام کرنے ہیں, بہت اہم کام کرنے ہیں, لیکن یہ کام تقویٰ سے سر انجام ہوں گے. یہ کام عرفان کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے سے سر انجام پائیں گے. لیکن عاجزی وہ جو حقیقی ہو, اور حقیقی عاجزی کی طرف سفر بہت لمبا سفر ہے. یہ بات میں بارہا آپ کو پہلے بھی کئی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ محض یہ کہہ دینا کہ ہم اپنے نفس میں ڈوب اپنی حقیقت کو پالیں, جو حقیقت ایک خلا ہے, اگر خدا نہ ہو تو وہ کوئی بھی حقیقت نہیں. خدا کے سوا جو عدم ہے وہ ہر ذات میں موجود ہے مگر ہم اس کا اقرار نہیں کرتے. یہ توحید کا لا الہ کا اقرار ہے جس سے توحید کی طرف سفر شروع ہوگا, مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ اس سفر کو اختیار کریں تو تمام عمر آپ کا سفر جاری رہے گا جو توحید کی جانب ہوگا, اور شاز ہی ایسا ہوگا آپ میں سے کچھ ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اپنے آخری حقیقی خلا تک پہنچ سکے. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جو قدم بھی اس راہ میں اس کی طرف اٹھتا ہے, ہر اس قدم کے نتیجے میں وہ جزا عطا کرتا ہے اور اپنا نور لے کر آتا ہے, اور ہر قدم جو اندھیروں سے روشنی کی طرف بڑھتا ہے اللہ اسے نوازتا, اسے قبول فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا ہے. بس اگر یہ سہارا نہ ہوتا کہ خدا اندھیروں میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ انتظار نہیں کرتا کہ ہم آخری مقام تک پہنچے تو ہمارا ساتھ دے, تو یہ زندگی بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی, یہ زندگی اپنا مطلب کھو دیتی. لیکن سفر ضروری ہے, اور ہر احمدی کے لیے یہ سفر ضروری ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اس میں اتنے بت رستے میں ملیں گے کہ آپ کے ہاتھ توڑتے توڑتے شل بھی ہو جائیں تو پھر اور بت دکھائی دیں گے. بسا اوقات ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی منازل طے کر لی ہے, اور اچانک ایک اور بت سر اٹھا لیتا ہے. اور یہ جو اقرار لاعلمی ہے یہ اقرار لاعلمی بھی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ علم ذاتی مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، اس کا تعلق اشہدوں سے ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا. بس ہر بت جو آپ توڑیں گے تب آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، بت خدا کے اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں. اور اس سفر میں ہمیں بہت سے تجارب حاصل ہوں گے، اور اس سفر میں ہمارا سہارا خدا تعالیٰ بنے گا، ورنہ اس کے سہارے کے بغیر یہ سفر ممکن ہی نہیں ہے. انسان کا نفس اتنا سرکش ہے، اتنا دھوکے باز ہے، بار بار اپنی برائیوں کی تائید میں وہ خوبصورت جواز پیدا کرتا چلا جاتا ہے، گھرتا چلا جاتا ہے. ہر انسان سے جب پوچھا جائے تم نے یہ حرکت کیوں کی، تو بلا استثناء بلا تردد پہلا بیان جو منہ سے جاری ہوتا ہے وہ اپنے دفاع میں ہوتا ہے. اور جب وہ بیان دے چکے ہیں آپ، پھر کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر غور تو کریں اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ تھا. انسان نے بہرحال اپنا دفاع کرنا ہے، لیکن اگر وہ غور کرے تو صلاحیت موجود ہے کہ وہ جان لے کہ میں کس حد تک جھوٹا ہوں. ولی انسان والا نفس ہی بصیرت ہوں ولو القا معاذیرہ. کتنی عظیم آیت ہے، کتنی حیرت انگیز. میں تو ہزاروں مرتبہ اس کو پڑھتا ہوں تو اس کے حسن سے میں ہمیشہ اس طرح متاثر ہوتا ہوں جیسے پہلی بار دیکھی ہو. اور اپنے ہر تجربے پر جب اس کو لگاتا ہوں تو ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتی ہے. اس کا حسن کبھی پرانا نہیں ہوتا، مگر اگر اپنے ذاتی تجربے پر اس کو اطلاق کر کے دیکھیں. اپنی چوریاں پکڑنا تو سیکھیں، پتہ تو کریں کہ آپ ہیں کتنے چور. ہر بات میں بہانہ، ہر بات میں عذر، اور ہر عذر حقیقت پر پردہ ڈالنے والا، اور ہر وہ پردہ جو آپ اٹھاتے ہیں وہ بھی جھوٹ. بسا اوقات اپنے ایسے حسن سے پردہ اٹھاتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہوتا. بس یہ وہ شرک کی دنیا ہے جس میں ہم بس رہے ہیں، اور موحدین بھی اس دنیا کے ظلم اور اندھیروں سے پاک نہیں ہیں. جب تک پوری صفائی اور پورے سمیم قلب کے ساتھ، پورے تقویٰ کے ساتھ ہم اپنے نفس کو نہیں پہچانیں گے، ہمارا سفر توحید کی جانب نہیں ہو، ممکن ہی نہیں ہے. اور توحید کے بغیر یہ دنیا زندہ نہیں ہو سکتی. ایک ہی راہ ہے اس دنیا کو زندہ کرنے کی، اور وہ توحید کی راہ ہے. اس راہ پر چلیں گے تو دنیا زندہ، اس راہ پر چلنے کے لیے آمادہ ہوگی تو دنیا زندہ ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے الفاظ سے مخاطب فرمایا جن کا بہت گہرا تعلق آپ کے منصب سے تھا، جو آج ہمارا بھی منصب ہے. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہی ہمارا منصب ہے، اگر وہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی فہانا انتوانا و تصرفا بین الناس و تورفا بین الناس. تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید، تو میرا ہے اور ایسا میرا ہے جیسے میری توحید و تفرید اور میرا یکا ہونا، ایک ہونا. فہانا انتوانا، بس وقت آ گیا ہے کہ تیری مدد کی جائے. تورفا بین الناس، اور تجھے دنیا سے روشناس کرایا جائے. یہ وہ الہام ہے جس پر بسا اوقات جو اعلیٰ اعتراض کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گویا خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا. کہتے ہیں الہام ہوا ہے انت منی بے منزلت توحیدی، کہ تو میری توحید کی طرح پیارا ہے، میری توحیدی کی طرح ہے، بس وقت آ گیا ہے کہ تیرا تعارف کروایا جائے. سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے وقت آ گیا ہے کہ خدا کی توحید کو قائم کیا جائے یا وقت آ گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف کروایا جائے. اس مضمون کو ذرا سا پلٹیں تو ایک اور طرح کا مضمون دکھائی دیتا ہے, ذرا پلٹیں تو پھر ایک اور مضمون اس سے ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دیکھنے والے کی نیت اور اس کے تقویٰ سے یہ بدلتے ہوئے مناظر اٹھ پیدا ہوں گے. اگر ٹیڑھی نظر سے اور شرک کی نظر سے کوئی دیکھے گا تو اسے ایک شرک کا مضمون سمجھے گا, اگر صاف سیدھی تقویٰ کی نظر سے دیکھے گا اور توحید کی نظر سے دیکھے گا تو توحید کا عظیم الشان بیان اس میں پائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اللہ نے مخاطب فرمایا تو آپ نے کیا سمجھا؟ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ شخص بمنزلہ توحید کے ہوتا ہے جبکہ ایسے زمانے میں آوے جبکہ توحید کی حقارت اور بے عزتی ہوتی ہو. غور سے سنیں, یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مفہوم سمجھا ہے یہی مفہوم ہم پر عائد ہوگا, اطلاق پائے گا, اور اس مفہوم کو سمجھ کر اور اپنی ذات میں زندہ کر کے ہم دنیا کو توحید کی طرف بلانے کے اہل بنیں گے. فرمایا وہ شخص بمنزلہ توحید کے ہوتا ہے جو کہ ایسے زمانے میں آوے جبکہ توحید کی حقارت اور بے عزتی ہوتی ہو اور شرک کی عظمت اور قدر کی جاتی ہو. اس شخص معمور شدہ کو توحید کی پیاس ایسی لگائی جاتی ہے کہ وہ تمام اپنے اغراض اور مقاصد کو ایک طرف رکھ کر توحید کے قائم کرنے میں خود ایک مجسم توحید ہو جاتا ہے, اور وہ عزت کے مقام کی خاطر توحید کے مرتبے نہیں آتا, وہ جانتے ہوئے کہ توحید ذلت کا نشانہ بنائی جا رہی ہے تب توحید کا نمائندہ بنتا ہے. بس یہ الزام کہ ایسا شخص گویا اپنی بڑائی کی خاطر ایسے دعوے کر رہا ہے, اسی بات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جھٹلا دیا اور بالکل اس الزام کی حقیقت کو پارا پارا کر دیا. سماتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ توحید ذلت کا نشان بن جاتی ہے, جبکہ موحد ہونا عزت کا مقام نہیں رہتا, جبکہ شرک کو عزت دی جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں جتنی بھی مشرک قومیں ہیں, اور شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو مشرک میں ہو, وہاں توحید ایک اجنبی چیز, ایک ایسی حقیقت بن گئی جسے دھتکار دیا جاتا ہے, اور موحد بندے کی کوئی قدر اور خوش قیمت نہیں رہتی. عزت ہے تو مشرک کی ہے. مشرک جھوٹے خداؤں کو جھوٹی عزتیں دیتا, ان کے سامنے سر جھکاتا اور اپنی مرادیں ان سے مانگتا ہے, جو کچھ سمجھتا ہے ان کو ہی سمجھتا ہے. بس ہر مشرک کی جہاں عزت کی جا رہی ہو وہاں ایک شخص کا بمنزلہ توحید ہونا ایک بہت ہی عظیم مقام میں ذلت ہے, اور اس ذلت میں ہی اس کی تمام عزت کی روح رکھ دی گئی ہے. یعنی مقام ذلت ہونے کے باوجود یہ ایک عزت کی روح رکھتا ہے, اور خدا کی نظر جب اس مقام پر پڑتی ہے تو فرماتا ہے تو مجھے ایسا ہے جیسے میری توحید. اور خدا اپنی توحید کو خود ایک ایسی غیرت کی شان کے ساتھ دنیا میں پھر ظاہر کرتا ہے کہ جو بمنزلہ توحید ہو چکا ہو اس کی بے عزتی گویا خدا کی بے عزتی ہو جاتی ہے, اور تب دنیا میں ایک نیا دور توحید کے غلبے کا شروع ہوتا ہے, مگر ہوتا انسانوں کے ساتھ ہے. بس توحید کہیں فضاؤں میں نہیں اترا کرتی, توحید انسانوں میں اترتی ہے, اور ایک انسان توحید کا مجسمہ بنتا ہے. وہ توحید کی خاطر جو ذلتیں برداشت کرتا ہے وہی ذلتیں ہیں جو آئندہ اس کی عزت کی ضمانت دیتی ہیں, مگر وہ عزت اس کی نہیں رہتی کیونکہ وہ اپنے نفس کو مٹا کر پھر توحید کا مظہر بنتا ہے. یہ مضمون ہے جس کی مزید تشریح میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا. فرماتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا, اس کے اٹھنے بیٹھنے اور حرکت اور سکون اور ہر ایک قول و فعل میں तौहीद की लौ उसे लगी हुई होती है। दुनिया में लोगों ने अपने मकासिद को बुत बना रखा है, मगर जब तक खुदा किसी को ये सोज व गुदाज तौहीद के वास्ते ना लगाए तब तक नहीं लग सकता। यानी ये जो सोज व गुदाज हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे लग गया है, ये तौहीद ही का करिश्मा है और आपके मोबाइल होने का सबूत है। ये कहते ही ख्याल इस तरफ जाता है, इसे कोई मेरे नफ्स की बड़ाई के तौर पर ना समझ ले। फरमाते हैं तब तक नहीं लग सकता जब तक खुदा ये सोज व गुदाज अता न करे। ये पहला मकाम भी खुदा के फैज और उसके फजल के बगैर नसीब नहीं हो सकता। जैसे लोग औलाद और अपनी दूसरी अगराज के लिए बेकरार होते हैं, जैसे लोग औलाद और अपनी दूसरी अगराज के लिए बेकरार होते हैं हत्ता के बाद खुदकुशियां कर लेते हैं, इसी तरह वो तौहीद के लिए बेकरार होता है कि खुदा की ख्वाहिशात उसकी तौहीद और अजमत और जलाल गालिबा में उस वक्त कहा जाता है कि अंत मिन्नी बे मंजिलत तौहीदी व तफरीदी, कि तू मेरे लिए तू मेरा ऐसा हो गया जैसे मेरी तौहीद और मेरी तफरीद है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम इस मज़मून को आगे बढ़ाकर फिर फरमाते हैं, बस चूंकि कदीम से और जब से कि दुनिया पैदा हुई है खुदा का शनाख्त करना नबी के शनाख्त करने से वाबस्ता है। अब एक दूसरा पहलू है जिसे आपको याद रखना होगा, खुदा का शनाख्त करना नबी के शनाख्त करने से वाबस्ता है। एक ऐसी अटल हकीकत है जिसमें सारी कायनात में एक भी इस्तेसना नहीं। कोई तौहीद का चश्मा फूटता हुआ दिखाएं जो नबी के बगैर फूटा हो। कुल आलम की मजहबी तारीख पर निगाह डालकर देख लें, तौहीद के चश्मे जब भी फूटे नबी से फूटे। बस एक ये भी माना है, अंत मिन्नी बे मंजिलत तौहीदी व तफरीदी, सब नबियों को खुदा ताला अपनी तौहीद का सरचश्मा बनाता है और उनके बगैर दुनिया को कभी सच्ची तौहीद नसीब नहीं हुई। इसलिए ये खुद गैर मुमकिन और महाल है कि बजूद जरिए नबी के तौहीद मिल सके। तौहीद की खातिर, तौहीद को हासिल करने के लिए हमारी ये लाजिम है कि किसी नबी का दामन पकड़ें। जब खुदा ताला अपने तईं दुनिया पर जाहिर करना चाहता है तो नबी को जो उसकी कुदरतों का मजर है दुनिया में भेजता है और अपनी वही उस पर नाजिल करता है और अपनी रबूबियत की ताकतें उसके जरिए दिखलाता है, तब दुनिया को पता लगता है कि खुदा मौजूद है। यानी खुदा जब एक ऐसे मजहर की सूरत में दिखाई देता है जिसमें खुदाई ताकतें नजर आती हैं और हर ताकत के इजहार पर वो कहता है मेरी नहीं है बल्कि उसकी है जिसने मुझे अता की है। बस तौहीद कमाल दर्जा इंकिसार के साथ वो तौहीद है जो खुदा नुमा है, और ये तौहीद खालिस जैसी हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई, दुनिया के पर्दे पर कभी किसी को ऐसी तौहीद अता नहीं हुई। आपको खुदा ने वो कुछ दिया जो किसी और को नहीं दिया, और जो कुछ लोगों को दिया वो उनसे बढ़कर आपको अता किया। हर खूबी का मजमून आपकी जात पर खत्म हुआ, और खातम नबीन का ये माना है जो दरअसल हकीकी माना है, जो उल्लू और मर्तबत के लिहाज से सब मानों से बुलंद और बालातर है। हर नबी की तमाम सिफात आप पर खत्म हो गई, या हर नबी की तमाम सिफात को आपने खत्म कर दिया और उससे बुलंदतर हो गए। कोई एक भी सिफत किसी नबी की नहीं है जिसमें आपने उसे अपने से पीछे न छोड़ दिया। बस खातमियत का इरफान अगर हो तो इससे बढ़कर अजीम शान खातमियत का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। और इसके बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके और इंकिसार का ये आलम था कि सारी सारी रात इस्तिग़फ़ार करते और शुक्र अदा करते गुजार देते थे। ये वो मज़मून है जिसको मैं इंशाअल्लाह आखिरी तकरीर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کی سیرت کے تعلق میں بیان کروں گا، مگر یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ توحید کا مقام اس کو عطا ہوتا ہے جو اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اور جس کی ہر عظمت خدا کی عظمت بن جاتی ہے، اور اس پہلو سے ہر انسان کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی بھرا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان عدل اور شان قسط ہے، ہر ظرف کو اس کے مطابق بھر دیتا ہے، اور اس پہلو سے حضرت محمد رسول اللہ کا ظرف سب ظرفوں سے بڑا تھا، تبھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف بھرا ہے تو گویا کل عالم کے سمندر بھر گئے، ہر خشکی اور تری کو آپ نے بھر دیا، یہ وہ مقام مرتبہ ہے اور مقام محمدیت ہے جو کل عالم کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے سوا دنیا ایک ہاتھ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دن سے جو ظہور فرمایا، اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن تک جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، بجز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ نہ سمجھا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک عجیب عشق کا اظہار ہے، عجیب عرفان کا اظہار ہے۔ فرماتے ہیں اس دن سے جو ظہور فرمایا اس دن تک کہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہ سمجھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کو کیسے نہیں سمجھا، کیوں کچھ نہ سمجھا؟ آپ تو ہر کمزور کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، آپ تو بوڑھی اور غلام عورتوں کی آواز پر بھی قدم روک لیتے تھے اور ان کے منشاہ پورے کرنے کے لیے اپنے مقدس وقت کو فرض فرماتے تھے۔ ایک یتیم کی آواز بھی آپ کے لیے ایسی تھی جیسے کسی استاد کی آواز ہو، کسی بالا ہستی کی آواز ہو، تو کچھ نہ سمجھا کہ کیا مانے؟ آپ تو ہر اس چیز کو کچھ سمجھتے تھے جو خدا نے پیدا فرمائی تھی، مگر فیض پہنچانے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اس مضمون کو غلط نہ سمجھیں، اگر آپ دنیا کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو آپ موحد نہیں ہوں گے بلکہ اول درجے کے مشرک ہوں گے۔ دنیا کو کچھ نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کا فیض پہنچانے کے لیے رکھتے ہیں، اور جب دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تو اس سے لینا کچھ نہیں ہے، اس سے حرص کوئی نہیں، اس سے طلب کچھ نہیں، اس کی ضرورت کچھ نہیں۔ ہر ایک سے آپ کی گردن آزاد کی جاتی ہے، تب خدا ان گردن سب گردنوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور جھکا دیتا ہے۔ بس یہ عجیب سلسلہ ہے آقا اور غلامی کا، کہ دیکھنے میں آقا ہر ایک کا غلام بنا پھرتا ہے۔ حیرت انگیز آپ کی سیرت کا مضمون ہے کہ کیسے چھوٹے سے چھوٹے انسان کی خاطر بھی آپ گویا جھک گئے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہمتن کوششیں سر فرما دیں، اور سربلندی ایسی ہے کہ خدا کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھا۔ جب بھی ضرورت پیش آئی خدا سے مانگا، اور جب خدا کے سوا غیر اللہ کی طرف جھکنے کا سوال آیا تو اس طرح دھتکار دیا اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں سمجھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات پر غور کریں اور پھر سمجھیں کہ آپ کو کیا بننا ہے۔ ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ دنیا کو کچھ نہ سمجھیں، بڑے بن بن کے ان سے باتیں کریں اور کہیں ہم اعلیٰ اور افضل ہیں، ہمیں خدا نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، تم کیا چیز ہو؟ جب آپ یہ کریں گے دنیا بھی آپ کو دھتکار دے گی اور خدا بھی آپ کو دھتکار دے گا۔ دنیا کو کچھ نہیں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی طرف جاتے ہیں تو ان سے طلب کرنے کے لیے نہیں جاتے، اور اس میں ایک بہت بڑا گہرا مضمون ہے جو دعوت اللہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑی روشنی بخشتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی عدد کی خاطر، عددی برتری کی خاطر، ان کے اموال اور دولت کی برتری کی خاطر، اگر ان کی سیاسی برتری کی خاطر ان کی تمنا کرتے ہیں اور ان کی طرف پہنچتے ہیں، تو آپ کے متعلق یہ بات درست نہیں کہ آپ نے دنیا کو کچھ نہ سمجھا. لیکن اگر خدا کی خاطر ان کو کچھ عطا کرنے کے لیے بطور تراہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی نجات آپ سے وابستہ ہے کیونکہ آپ خدا سے وابستہ ہیں اور پھر ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں, تو یہ توحید کا مضمون ہے. تو ایک ہی طرح کے ملتے جلتے مضامین ایک طرف سے دیکھیں تو وہ شرک خالص دکھائی دیتا ہے, دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ توحید کامل دکھائی دیتی ہے. یہ فیصلہ خدا کی نظر میں کرنا ہے جو انسان کی ضمیر کی پاتال تک نگاہ رکھتا ہے. بس اپنے ضمیر کو ٹٹولتے ہوئے اس راہ میں آگے بڑھیں, اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں. ہمیں حقیقت میں دنیا سے کچھ نہیں لینا اگر ہم خدا کے موحد بندے خدا کی نظر میں آ جائیں. تو غربت کی حالت میں جان دیں تب بھی ہم دنیا کے ہر متمول انسان سے بڑھ کر ہیں. اگر سیاسی لحاظ سے غلامانہ زندگی بسر کرتے ہوئے بھی جان دیں, اگر ہم خدا کی نظر میں آتے ہیں تو یہی سب کچھ ہے. لیکن جب آپ خدا کی نظر میں آتے ہیں تو خدا کے عظمت خدا کی عظمت اور اس کے عرفان اور اس کی معرفت کو بڑھانے کے لیے آپ کے دل میں ایک بے اختیار آگ سی لگ جاتی ہے. یہ وہ آگ ہے جو دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کیا کرتی ہے. اور اس تڑپ کے ساتھ آپ دنیا کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پایا ہے میں دنیا کو بھی عطا کروں. اس پہلو سے آپ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر قدم پر قدم ملا کر قدم پر قدم رکھتے ہوئے, بلکہ جب بھی میں یہ کہتا ہوں تو میرے دل پہ ایک قسم کا زلزلہ سا آ جاتا ہے. ہاں حضرت کے قدم پر کیسے قدم رکھے؟ میرا تو تصور بھی محمد رسول اللہ کے قدموں پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں پاتا. میں تو اس مضمون کو اپنے دل پہ یوں جاری کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کو بوسے دیتے ہوئے آگے بڑھیں, سجدے خدا کو کریں اور محمد مصطفیٰ سے اس عشق کا اظہار کریں جو خدا کو ہم سے ملانے کے احسان کے نتیجے میں بے اختیار دل سے پوچھتا ہے. یہی وہ راہ توحید ہے جس کے جو ساری دنیا کے لیے آج صراط مستقیم بنائی جائے گی, مگر آپ نے اس صراط مستقیم کے نقوش کو اجاگر کر کے اس کے کناروں کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ کہاں قدم رکھنا ہے اور کہاں سے قدم کو روک لینا ہے, تمام خطرات کے مقامات سے آگاہ ہوتے ہوئے آپ نے سفر کرنا ہے. جب اپنے لیے آپ یہ صراط مستقیم تراشیں گے تو پھر دنیا کو دعوت اللہ کرنے کے مستحق ٹھہریں گے. اور صراط مستقیم کوئی فرضی چیز نہیں جو باہر پڑی ہوئی ہے. ہر انسان اپنے نفس کے اندر ایک صراط تراشتا ہے, ایک رستہ بناتا ہے جو شروع میں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھیلتا چلا جاتا ہے. اور اگر وہ اس کی روش ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی روش سے مماثلت رکھتی ہو, یعنی ان سے غلامی میں وہ قدم اٹھائے جا رہے ہوں, تو ہر اگلے قدم کے ساتھ یہ صراط بڑھتی چلی جاتی ہے, چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے, محفوظ تر ہوتی چلی جاتی ہے. بس اس جذبے کے ساتھ اس مضمون کو سمجھتے ہوئے ہم نے دنیا کو توحید کی طرف بلانا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں نادان اور جاہل لوگ نفس امارہ کی تعلیم سے ایک بات سیکھ لیتے ہیں کہ صرف توحید کافی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں یہ بات کس سے سیکھتے ہیں؟ نفس امارہ کی تعلیم سے. یعنی اس بات کے پیچھے کوئی نیکی کا جذبہ نہیں ہوتا, ان کی انانیت کی گمراہی ہے جو ان کے لیے یہ بہانہ تراشتی ہے اور توحید کے نام پر وہ شرک پیدا کرتے ہیں اور خود خدا بن بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا کسی اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے بندے کی ضرورت کیا ہے توحید کافی ہے، مگر یاد رہے کہ توحید کی ماں نبی ہی ہوتا ہے جس سے توحید پیدا ہوتی ہے، اور خدا کے وجود کا اس سے پتہ لگتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ اتمام حجت کو کون جانتا ہے؟ اس نے اپنے نبی کریم کی سچائی ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کو نشانوں سے بھر دیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے جس کثرت سے نشان ہمارے سامنے رکھے ہیں، اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو بیچ سے نکال دیں تو قرآن کہیں فضا سے لٹکتا ہوا تو نہیں اتر سکتا تھا۔ قرآن نبیوں کے دل پر نازل ہوتا ہے، اور قرآن عظیم جس کو الکتاب کہتے ہیں، جو القرآن ہے، وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے۔ بس آپ سے فیض پائے بغیر کوئی انسان کہے کہ میں توحید کو سمجھ سکتا ہوں، اس سے بڑی جہالت اور کوئی ممکن نہیں۔ جتنے بھی نشانوں کی طرف آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، آج قرآن ہے جو انگلیاں اٹھا اٹھا کر وہ نشان دکھا رہا ہے، اور ہر زمانے کے نشان قرآن کے مرہون منت ہیں، اس قرآن کے مرہون منت ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش قلب پر نازل ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں بھی اسلام کی تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کرتا ہے، اور جیسا کہ اس بارے میں میں خود صاحب تجربہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں، اگر میرے مقابل پر تمام دنیا کی قومیں جمع ہو جائیں اور اس بات کا بالمقابل امتحان ہو کہ کس کو خدا غیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے اور کس کے لیے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی غالب رہوں گا۔ عبد الکریم ابراہیم صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ فوری طور پر رجسٹریشن آفس میں پہنچ جائیں۔ عبد الکریم ابراہیم صاحب کی والدہ معمر ہیں، کچھ دیر سے بیمار چلی آ رہی ہیں، اب اس وقت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ عبد الکریم صاحب اگر یہاں نہ ہوں تو جن کے علم میں ہو وہ کہاں ہیں، وہ ان کو اطلاع کر دیں۔ ہزار ہاں نشان خدا نے محض اس لیے مجھے دیے ہیں کہ تا دشمن معلوم کرے کہ دین اسلام سچا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے ہاتھ سے رونما ہوتے دیکھتے ہو، یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، اس میں ہرگز کوئی شک کی بات نہیں۔ جو ہم نے سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اقرار کرتے ہیں خدا کو گواہ بنا کے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے بغیر اور آپ سے فیض یافتہ ہونے کے بغیر دنیا میں کوئی زندگی نہیں، زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں، پھر عرض کرتے ہیں، میں اپنی کوئی عزت نہیں چاہتا بلکہ اس کی عزت چاہتا ہوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صداقت کو ظاہر کریں اور ان سچائیوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، توحید ایک نور ہے جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے دل کو کہ शिर्क के पर्दों को एक एक करके उतारते चले जाएं, और अगर आप सच्चाई का सफर इख्तियार करते हैं, अगर अपनी ख्वाहिशात के बुत देखने की तमन्ना लिए बगैर आप अपने नफ्स के पर्दों को दूर करते हैं, तो आखिर खला के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, खुदा के सिवा कोई और वजूद नहीं होगा। ये वो मज़मून है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नहायत आरिफाना रंग में आफाक के हवाले से भी बयान कर रहे हैं और अनफुस के हवाले से भी बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, तौहीद एक नूर है जो आफाकी और अनफुसो अनफुसी माबूदों की नफी के बाद दिल में पैदा होता है। तमाम तर मज़मून के तमाम पहलुओं पर हावी एक छोटा सा जुमला है। आफाकी तौर पर हम खुदा के सिवा बहुत सी चीजों को बड़ा देखते हैं और बड़ा समझते हैं। वो दुनिया की किसी किस्म की अजमतों से ताल्लुक रखने वाली बात हो, उसका नाम जो भी आप रखें, हकीकत यह है कि वो फर्जी अजमत जो इंसान ने अपना रखी है, वो इंसान को आफाकी तौर पर बुत बनाकर दिखाती है। यहां तक कि नाचने गाने वाले भी एक अजमत इख्तियार कर लेते हैं और हकीकतन उनकी भी इबादत शुरू हो जाती है। वो लोग जो सर मुड़ा के फिरते हैं, उनकी भी एक अजमत का रोब तारी हो जाता है। बस वो इंसान जिसने जरूर पूजना है, किसी को जरूर पूजना है, जब खुदा को नहीं पूजता तो उसके माबूद जलील से जलील तर होते चले जाते हैं, दुनिया की कमीनी चीजों को पूजने लगता है जिनमें कोई भी हकीकत नहीं, उसको कुछ दे नहीं सकते, बल्कि उसका सुकून छीन ले जाते हैं, किसी मुश्किल में उसके काम नहीं आ सकते, कोई जाती मर्तबत उसको अता नहीं कर सकते, मगर इंसान पूजे बगैर रह नहीं सकता। बस इस दुनिया में शिर्क दरअसल उस तलब से पैदा होता है जो खुदा की खातिर लगाई गई, मगर उसका रुख हम मोड़कर गैरुल्लाह की तरफ कर देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये आफाकी माबूद हैं जो हमें अपने चारों तरफ से घेरे में लिए हुए हैं। कभी हम इसके सामने सर झुका देते हैं, कभी उसके सामने सर झुका देते हैं, कभी दुनिया की, कभी मालो दौलत की खातिर, कभी सियासी अजमतों के लिए, कभी जाहो मरतबत के लिए, कभी अपने नफ्स की शान बनाने की खातिर कि हमारी अदाएं ज्यादा हसीन है, हमारा लिबास ज्यादा दिलकश है। कई किस्म के रूप धारते रहते हैं और हर रूप एक खुदा का मजहर है जो झूठा खुदा है, और नफ्स के माबूद बुत और हैं जो कसरत के साथ दिल में पैदा होते हैं। हर वक्त इंसान के अंदर कोई ना कोई बुत जन्म ले रहा होता है। बस बालगों की दुनिया बुतों से भर रही होती है, और बालगों की दुनिया जब वो तौहीद की तरफ सफर शुरू करते हैं बुतों से खाली हो रही होती है, और इन दो हालों में से कोई इंसान दो में से एक से खाली है ही नहीं, लाजिमन या उसके अंदर बुत बढ़ रहे हैं या बुत कम हो रहे हैं, दरमियानी हालत महज एक झूठ और फर्ज है, एक फर्जी बात है। आपने देखना है कि आपका कदम किस तरफ उठ रहा है। अगर नई नई ख्वाहिशात जन्म लेती चली जा रही हैं और आपको जिक्र इलाही से गाफिल कर रही हैं, दीन के आला मकासिद से आप बेखबर होते चले जा रहे हैं, आपकी लगन आपकी तवज्जोहात का मरकज और से और चीजें बनती चली जा रही हैं, अगर तजारतें हैं जो ऐसे गालिब आ जाती हैं कि हमेशा उनके घटने का खौफ आपके लिए जानलेवा होता बनता रहता है, और उनके बढ़ने की तमन्ना आपकी हिर्स को बढ़ाती चली जाती है, बुतों की पैदाइश का एक सिलसिला है जो जारी हो जाता है, और जब आप बुत तोड़ने लगते हैं तो फिर ये वापसी का सफर होता है जो तौहीद की तरफ है। बस बाशऊर तौर पर आपको तौहीद की तरफ सफर इख्तियार करना होगा, बैरूनी बुतों को भी तोड़ना होगा जो आफाकी बुत हैं, और अनफुसी बुतों को भी। अब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की फसाहत और बलावत का कमाल है कि नफसी नहीं फरमाया, अनफुसी फरमाया, क्योंकि अनफुसी बुत मोहब्बत के ताल्लुकात के बुत होते हैं, कभी वो अपनी जात से होते हैं, कभी अपने महबूब की रिस्मत से वो अनफुस बुद्ध बन जाते हैं। और कई किस्म के अनफुसी बुद्ध हैं, जो बच्चे भी हैं, बीवियां भी हो सकती हैं, खावन भी हो सकते हैं, भाई भी बन जाते हैं, और अपने रूमानी महबूब ये फर्जी माशूक हैं। इन सबको हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अनफुसी महबूब, अनफुसी बुद्ध कह रहे हैं। बस फरमाते हैं जब इनसे वजूद खाली होगा तो फिर तुम देखोगे कि तब वो नूर जो खुदा की तौहीद का नूर है वो तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे जर्रे जर्रे में सरायत कर जाए। पहले इनखिला का दौर है, ला इलाहा का दौर है, फिर इल्लल्लाह का दौर शुरू होता है। लेकिन पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, इस ख्याल से आप दिल बर्दाश्ता ना हो, मायूस ना हो कि बहुत लंबा सफर है और जिंदगी के दिन थोड़े हैं और पता नहीं कि हम कब मर जाएं, और हमारी ताकत महदूद है, हमारी तमन्नाएं ज्यादा शदीद हैं, और एक मुद्दत से हमें गैरुल्लाह की गुलामी की आदत पड़ चुकी है। कैसे इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर खुदा की गुलामी की जंजीरें पहनेंगे, जो दर हकीकत हर दूसरी गुलामी से आजाद करने वाली जंजीरें हैं। इस खौफ से मरूब होकर, खौफ जदा होकर सफर के इरादे तरफ न करें, क्योंकि यह वो सफर है जो हर हाल में गुना के इंतहाई मकाम से भी शुरू हो सकता है। वो मिसाल जो मैं आपके सामने बारहा रख चुका हूं, जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने बयान फरमाई, उसका मरकजी नुकता यही था कि एक ऐसा शख्स था जो इतने गुनाह कर चुका था कि उससे उन गुनाहों से बढ़कर इजाफे का कोई तसव्वुर उसको नहीं आता था। वो तलाश भी करता तो सोच नहीं सकता था कि इन पर मैं कैसे किसी गुनाह का इजाफा कर सकूं। तब उसे वापसी का ख्याल आया, तब उसके दिल में बेकरारी पैदा हुई कि मैं मरने से पहले पहले ऐसी तौबा कर लूं कि खुदा तआला ये सारे गुनाह बख्श दे। एक के बाद दूसरे बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और हर बुजुर्ग ने उसे मायूसी का पैगाम दिया और कहा कि यह मुमकिन नहीं है, इस हद तक जाने के बाद वापसी मुमकिन नहीं। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर भी उसकी वापसी मुमकिन थी। वो एक ऐसा मजमून है जो बारहा आपको सुना चुका हूं, और बिलाखिर उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बदियों के शहर से नेकियों के शहर की तरफ हिजरत शुरू कर देता है। यही मजमून है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बुत शिकनी का दौर लंबा है और पता नहीं हमारी उम्र कितनी है, हम इस जिंदगी में अपने सारे बुत तोड़ भी सकेंगे कि नहीं, और हर टूटे हुए बुत की जगह खुदा की तौहीद का कोई नूर जगह बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आपके लिए यह खुशखबरी का पैगाम है कि वो शख्स जिसकी मिसाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो अभी नेकियों के शहर से बहुत दूर था कि रस्ते में उसकी वापसी का हुक्म आ गया, लेकिन आखिरी दम तक टोनियों के बल उल्टा औंधे लेटा हुआ वो सिरकता हुआ नेकियों के शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहा, जहां तक कि कज़ा के फरिश्ते ने उसे आ लिया। तब खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये मेरी तरफ हरकत कर रहा, बदियों के शहर से नेकियों की तरफ हरकत, तौहीद की तरफ हरकत। इसका फैसला मैं ऐसे करूंगा कि तुम उन दो शहरों के दरमियान फासले नापो। नेकियों के शहर का फासला मरते वक्त जहां इसने दम तोड़ा है, जहां इसका जिस्म गिरा और खाक हुआ, उस जिस्म से उस शहर का फासला कितना था जो नेकियों का शहर था। यानी नेकियों का शहर मुराद है नेकियों की तरफ हरकत करते हुए कामिल तौर पर नेक हो जाना, और फिर वो फासला नापो जो बदियों के शहर से था। अगर ये ऐसी हालत में मरा है कि बदियों के शहर के करीब तर था, तो फिर बेशक ये जहन्नम का सजावार होगा। लेकिन अगर ऐसी हालत में जान दी है कि नेकियों के शहर के करीब तर था, तो फिर इस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और ये हुक्म देकर अल्लाह ताला ने ये हैरत अंगेज रहमत की तकदीर दिखाई कि फरिश्तों के वो गज जो बदियों की तरफ की सिमत नाप रहे थे बड़े हो गए, چھوٹے ہو گئے, اور اتنے چھوٹے ہوئے کہ وہ فاصلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا. جیسے ایک گز کو ایک ملی میٹر میں آپ تبدیل کر دیں تو ایک گز کے فاصلہ طے کرنے میں کتنے ملی میٹر استعمال ہوں گے. غرضی کے وہ فاصلہ اتنا دور کا دکھائی دینے لگا جیسے وہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا. جب نیکیوں کی طرف کی پیمائش شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گز لمبے کر دیے, یعنی ایک ایک میل گوئے ایک ایک گز میں ناپا جانے لگا, اور باوجود دوری کے وہ شہر بالکل قریب دکھائی دیا. ایک تمثیل ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی رحمت سمجھانے کی خاطر ہمیں دی ہے, اور بہت ہی پیاری تمثیل ہے. آخری نقطہ اس کا یہ ہے کہ تم سفر شروع کرو, سفر شرط ہے, انجام کی فکر نہ کرو. اگر اخلاص کے ساتھ توحید کی جانب تمہارا سفر ہوگا تو جس قدم پر جان دو گے وہاں خدا واحد و یگانہ تمہیں سنبھالنے کے لیے کھڑا ہوگا, تو خدا کی گود میں جان دو گے. اس عظیم وعدے کے بعد پھر آپ کو کیا فکر ہے کہ کتنے بت پڑے ہیں جو ابھی ہم نے توڑنے ہیں, کتنا سفر پڑا ہے جو ہم نے اختیار کرنا ہے. کامل خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے, عجز کے ساتھ اس کے حضور جھکتے ہوئے, ہر احمدی کا فرض ہے کہ یہ سفر شروع کر دے. پھر اس کی آواز میں ایک غیر معمولی طاقت پیدا ہو جائے گی, پھر خدا اسے بھی وہ اعجاز دکھائے گا جو رحیم کو بتایا گیا تھا کہ امت محمدیہ کے لیے یہ اعجاز مخصوص فرمایا گیا ہے, کیونکہ مشرق اور مغرب اور شمار اور جنوب کی طرف جنوب سے لوگوں کو زندگی کے لیے بلانے والا ایک ہی نبی ہے جو محمد مصطفیٰ. اس کے سوا کون ہے جو عالمی نبی پہلے برپا ہوا ہو؟ بس لازماً جو تمثیل میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھائی, وہ تمثیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ہونی تھی اور آپ ہی کے زمانے پر صادق آنی تھی. بس آپ ابراہیمی طیور بنے, اور ابراہیمی طیور بنانے کے لیے خدا سے دعائیں مانگیں. ابراہیمی طیر بنیں گے پہلے تو زندگی پائیں گے. اور یہ ایک عجیب مضمون ہے کہ ہر پرندہ جو ابراہیمی پرندہ بنتا ہے وہ آگے ابراہیمی پرندہ بنانے کی صلاحیت پا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ فیض حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی آواز پر بھی دنیا لبیک کہتی ہے. مگر یہ سر ہلنا کا مضمون ہے جو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. بنی نوع انسان کو حقیر نہ سمجھیں, یہ دعوے نہ کریں کہ گویا آپ ہی خدا کے خاص بندے ہیں جن کو خدا نے اپنے لیے چن لیا ہے اور باقی سب دنیا حقیر اور بے حقیقت ہے. یہ مضمون توحید سے متصادم مضمون ہے. تمام بنی نوع انسان جب آپ کے دل میں ایک مقام حاصل کر لیں, ایک سی جا پا لیں, جبکہ مذہب و ملت کی تفریق بھی اٹھتی ہوئی دکھائی دے, جب کالے اور گورے کی تمیز مٹ جائے, جب وہ شمال اور مشرق کی سمتیں بے معنی اور بے حقیقت ہو کر دکھائی دیں, تب توحید کے قیام ممکن ہے. اور یہ تصور اپنے دل میں ایک حقیقت کے طور پر جاگزی کریں کہ وہ تصور نہ رہے بلکہ ایک حقیقت بن کر آپ کی عادات, آپ کی حرکات و سکنات میں رونما ہونے لگ جائے. آپ اس تصور کی تصویر بن کے جاگ اٹھیں, تب آپ کو توفیق ملے گی کہ آپ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے جن روحانی پرندوں کو بھی بلائیں گے وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین واحد پر جمع ہو جائیں گے. مگر نقطہ سر ہلنا کا یاد رکھیں, بلانا ہے تو پیار اور محبت سے بلانا ہوگا, تکبر اور نفرت سے نہیں. پرندے بھی اگر آپ ان سے پیار نہ کریں تو آپ کی بات کا جواب نہیں دیتے, اور جانور بھی, یہاں تک کہ خونخوار جانور بھی اگر آپ ان سے پیار کا سلوک کریں تو آپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. آپ نے کبھی چڑیا گھر کے شیروں کو دیکھا ہے؟ جو ان کو روٹی ڈالتا ہے, جو ان کو گوشت دیتا ہے, اس کے سامنے دیکھیں کیسے وہ سر جھکا دیتے ہیں. کبھی سرکس کے شیروں کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ اپنے مالک کے حکم پر گردنیں جھکاتے اور اس کو سواری کے لیے اپنی پیٹھیں اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو سرغنہ کا مضمون ایک بہت ہی عظیم مضمون ہے. آپ کی راہ میں ہر قسم کے انسان آئیں گے. زیادہ سے زیادہ ایک درندہ صفت ہے جو آپ کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے، جو خود آپ کو چیر پھاڑ کر کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. مگر یہ سرغنہ کا مضمون ایسا مضمون ہے جو اخلاق حسنہ سے، ان اخلاق حسنہ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص عطا ہوئے، ان اخلاق حسنہ کو اپنانے سے اس میں ادنا بھی شک نہیں ہے کہ دین کی راہ کے خونخوار بھیڑیے بھی آپ کے قدموں پہ لوٹنے والے فدائی بن جائیں گے. جنگل کے شیر بھی بفریں گے تو اوروں پر بفریں گے، آپ کے سامنے اطاعت کے ساتھ گردنیں جھکا دیں گے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے وہ ابراہیمی روح پیدا کریں جو دلوں کو گرویدہ بنا دینے والی روح تھی، مگر اس کا آخری کامل اظہار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور آپ نے کر کے دکھا دیا. بس ان چاروں سمتوں کا تصور جو قرآن کریم میں پیش فرمایا گیا ہے، مجھے اس میں ادنا بھی شک نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والا معجزہ تھا، اور یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں رونما ہونا تھا، اور آج بھی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں رونما ہوگا. تمام دنیا کے اوپر اپنی رحمت کا پر جھکا دیں، دنیا کے سامنے اپنے نفس کو کلعدم کر دیں اور گرا دیں، اس غرض سے نہیں کہ آپ نے ان سے کچھ لینا ہے، اس غرض سے کہ آپ نے کچھ عطا کرنا ہے. اگر آپ ان سے پیار کا سلوک نہیں کریں گے تو عطا کرنے کی بھی اہلیت نہیں ہوگی. ماؤں سے سبق سیکھیں. بعض دفعہ وہ ضدی بچوں سے جو ان کو ٹانگیں مارتے ہیں، جو ان کے منہ نوچتے ہیں کہ ہم نے دوائی نہیں پینی، دیکھیں کس طرح پیار اور محبت کا سلوک کر کے، سینے سے لگا کر، بار بار محبت کی لوریاں دے دے کر، پیار سے چمٹا کر، منتیں کر کے، روتے ہوئے آخر ان کو مرائی دیتی ہیں، اور وہ بچے پھر آخر، وہ بگڑے ہوئے بچے بالآخر سدھ کر اپنی ماں سے وہ کڑوے گھونٹ پی لیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، اپنے گھر میں دیکھا ہے. بچہ ضد کر رہا ہے میں نے یہ نہیں کرنا، مائیں پیار کرتی چلی جاتی ہیں، ان کے نخرے برداشت کرتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بچے کا دل نرم پڑ جاتا ہے. تو یہی وہ روح ہے، کامیابی کی روح، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے عطا کی ہے، اور تمام دنیا کی طرف مبعوث ہونے والا ایک ہی نبی ہے، اسی کی نمائندگی نے آپ نے تمام دنیا کو اپنی طرف، خدا کی طرف بلانا ہے. لیکن یاد رکھیں، رعونت اور تکبر کے ساتھ نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ. اگر آپ ایسا کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا کریں گے، کیونکہ پہلے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، وہ عظیم انقلابات جن کو ہم دور کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اب تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. ہم خدا کے فضلوں کی بارش ہوتا دیکھ رہے ہیں، ہر سال نئے فضل لے کر آتا ہے. بس مجھے یقین ہے کہ احمدی کا قدم صدق کی راہوں پر ہے. کمزوریوں کے باوجود دنیا دیکھتی ہے کہ یہ احمدی کمزور ہیں، مگر چونکہ اپنی کمزوریوں کے باوجود وہ کامل خلوص کے ساتھ خدا کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، خدا کی خاطر اپنی عزتیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، گالیاں کھا کر دعا کرنے کے لیے اس کا دل اسے مجبور کرتا ہے، تسنوں سے نہیں کرتا. یہ محبت اور یہ پیار جب آپ کے دل میں بنی نوع انسان کا پیدا ہوگا، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ شرق و غرب کی دیواریں مسمار کر دی جائیں گی، کوئی قومی دیوار آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی. آپ کے مقدر میں پھر بڑھنا لکھا ہے، اور بڑھتے چلے جانا لکھا ہے. آگے بڑھیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے پیغمبر بن کر آگے بڑھیں، آپ کی رحمت کے پیغمبر بن کر آگے بڑھیں. ہر نفرت کو آپ رحمت میں تبدیل کر دیں گے، ہر انا کو عجل میں تبدیل کر دیں گے، ہر تکبر ٹوٹ کر آپ کے قدموں پہ بکھر جائے گا. تب دنیا میں وہ توحید ظاہر ہوگی جو اللہ کی توحید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی برکت سے، آپ کے واسطے سے ہمیں عطا ہوئی ہے. خدا کرے کہ وہ دل جلد سے جلد تر آئیں، اب کل کا دن خدا کے فضلوں کے ذکر کا دن ہوگا. میں آپ کے سامنے ان شاء اللہ تعالی اس مضمون کو نسبتاً کھول کر زیادہ معین حوالوں کے ساتھ پیش کروں گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ جن راہوں پر میں آپ کو بلا رہا ہوں اللہ نے خود آپ کو بلا لیا ہے اور آپ کے قدم ان راہوں کی طرف تیزی سے اٹھ رہے ہیں, اس میں ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں ہے, بالکل حقیقت کا اظہار ہے. مگر اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بہت سی کمزوریاں ہم میں ہیں جنہیں دور کرنا باقی ہے, کسی نخوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اظہار حقیقت کے طور پر میں یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہوں کہ مجھ میں بھی بہت سی کمزوریاں ہیں جن کا دور کرنا باقی ہے, آپ نے بھی بہت سی کمزوریاں. اگر خدا نے اتنے فضل فرمائے ہیں تو ان فضلوں کے تشکر کے اظہار کا ایک یہ بھی تو ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور جان لیں کہ ان کمزوریوں کے باوجود خدا فضل فرما رہا ہے. اگر خدا کی خاطر ان داغوں کو دھونا شروع کریں گے, اگر خدا کی خاطر اپنے اندرونوں کو صاف کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دیکھیں خدا اپنے فضلوں کو کس طرح بڑھاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس پر میں اب اس ابتدائی خطاب کو ختم کرتا ہوں جو اللہ کے عشق سے پھوٹا ہے, اس کی توحید کے سرچشمے سے جاری ہوا ہے. فرماتے ہیں, میری ہمدردی کے جوش کا اصل محرک یہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے. میں جو بنی نو انسان سے ہمدردی کا اس قدر جوش رکھتا ہوں تو کیوں رکھتا ہوں, میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے, اور مجھے خوش قسمتی سے ایک چمکتا ہوا اور بے بہا ہیرا اس کان سے ملا ہے, اور اس کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام بنی نو بھائیوں میں وہ قیمت تقسیم کروں تو سب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے جس کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا اور چاندی ہے. وہ ہیرا کیا ہے؟ سچا خدا. وہ ہیرا کیا ہے؟ سچا خدا. اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور سچا ایمان اس پر لانا اور سچی محبت کے ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنا اور سچی برکات اس سے پانا. بس دولت پا کر سخت ظلم ہے کہ میں بنی نو انسان کو اس سے محروم رکھوں اور وہ بھوکے مریں اور میں عیش کروں, یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا. تو اس جذبے کے ساتھ آپ کی دعوت اللہ کو رنگین ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھوک بھی مٹائے گا اور آپ بنی نو انسان کی بھوک مٹانے والے بھی بنیں گے. پھر آپ کے دسترخوان اس دسترخوان سے توحید کی نعمت کھائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہوتی ہے دعا میں شامل ہو جائیں. جو افتتاحی خطاب ہوا کرتا ہے اس کے بعد افتتاحی دعا ہوا کرتی ہے.